بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ پھر دوسرے صاحب نے پوچھا کہ تعلیم نسواں کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ فرمایا، حدیث ہے، طالب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمت۔ ان میں پہلے مردوں کا ذکر کرتا ہوں کہ قبل اس کے جو اسلام کی حقیقت معلوم ہو اور اس کی خوبیاں معلوم ہوں، پہلے ان علوم کی طرف مشغول ہو جانا سخت خطرناک ہے۔ چھوٹے بچوں کو جب دین سے بالکل آگاہ نہ کیا جائے اور صرف مدرسے کی تعلیم دی جائے تو وہی باتیں ان کے بدن میں شیر مادر کی طرح رہ جائیں گی، پھر سوائے اس کے اور کیا ہے کہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ عیسائی تو بہت کم ہوں، کیونکہ تسلیث و کفارہ اور ایک انسان کو خدا ماننے کا عقیدہ ہی کچھ ایسا لغو ہے کہ اسے کوئی عقیل و فہیم قبول نہیں کر سکتا۔ البتہ دہریہ ہو جانے کا بہت خطرہ ہے، بس ضرور ہے کہ پہلے روز ساتھ ساتھ روحانی فلسفہ پڑھایا جاوے۔ جب آج کل کی تعلیم نے مردوں پہ مذہب کے لحاظ سے اچھا اثر نہیں کیا تو پھر عورتوں پر کیا توقع ہے؟ ہم تعلیم نسواں کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ہم نے تو ایک سکول بھی کھول دیا دین کا قلعہ محفوظ کیا جائے تا بیرونی باطل تاثرات سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صبا و سبیل توبہ تقویٰ و طہارت کی توفیق دے۔ پھر فرمایا، ملازمت اگر منیات سے روکے تو ایک نعمت ہے جو ہر طرح سے قابل شکریہ ہے، اور اگر برخلاف اس کے بد افعال کا مرتکب کرے تو پھر ایک لعنت ہے جسے بچنا لازم ہے۔ فرمایا، تعلق پیدا کرنا بڑے کام کی چیز ہے۔ دیکھو، کوئی چور ہے اور اس شخص کا بڑا دوست ہے، وہ شخص اسے احسان و مدارہ سے پیش آتا ہے تو وہ چور خواہ کس قدر برا ہے مگر اس شخص کی کبھی چوری نہیں کرے گا اور کبھی اس کے گھر میں نقب نہیں لگائے گا، تو کیا خدا چور جیسا بھی نہیں؟ کیا خدا سے وفاداری کا تعلق بے فائدہ جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمام اخلاق حمیدہ اسی کے سواد کا برتاؤ ہیں جو سچے دل سے اس کے پاس آتے ہیں، وہ ان میں اور ان کے غیر میں فرقان رکھ دیتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں، یہ شخص پر 40 دن گزر جائیں اور خدا کے خوف سے ایک دفعہ بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوں تو ان کے نسبت اندیشہ ہے کہ وہ بے ایمان ہو کر مرے۔ اب ایسے بھی بندگان خدا ہیں کہ 40 دن کے بجائے 40 سال گزر جاتے ہیں اور ان کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ دانشمند انسان وہ ہے جو بلا آنے سے پہلے بلا سے بچنے کا سامان کرے۔ جب بلا نازل ہو جاتی ہے تو اسے نہ سائنس کام دیتی ہے اور نہ دولت۔ دوست بھی اس وقت تک ہیں جب تک صحت ہے، پھر تو پانی دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ملتا۔ آفات بہت ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی توبہ کرو کہ انسان کے گرد چونٹیوں سے بڑھ کر بلائیں ہیں۔ جن لوگوں کا تعلق خدا تعالیٰ سے ہے، جس طرح وہ بلاؤں سے بچائے جاتے ہیں دوسرے ہرگز نہیں بچائے جاتے۔ تعلق بڑی چیز ہے، بزیری سلسلہ رفتن طریق یاری۔ کوئی انسان نہیں جس کے لیے آفتاب کے سم جس کے لیے آفات کا حصہ موجود نہیں۔ انما العسر یسرا، سورہ عالم نشر آیت 7۔ انسان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، برکریمہ کارا دشوار نیز۔ ایک من میں کچھ کا کچھ کر دیتا ہے، نمید ہم مباز کرندان بادنوش، ناگا بیک خروش بمنزل رسیدان۔ امن اور صحت کے زمانے کی قدر کرو، جو امن و صحت کے زمانے میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کی تکلیف اور بیماری کے زمانے میں مدد کرتا ہے۔ سچے دل سے تضرع ایک حصار ہے جس پر کوئی بیرونی حملہ آوری نہیں ہو سکتی۔ 17 مئی 1908، تقریر حضرت اقدس علیہ السلام، 11 بجے صبح تا 1 بجے دوپہر بمقام لاہور۔ فرمایا، مجھے اس وقت اس بات کا اظہار ضروری اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں 3 قسم کا شکر کرنا چاہیے۔ سب سے مقدم اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، تندرستی بخشی، امن دیا اور اشاعت دین کے لیے سامان مہیا کر دیے۔ اور حقیقتاً سچی بات یہی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہرگز ممکن نہیں کہ اس خدا کی مہربانیوں اور احسانیوں کا شمار کر سکیں، مہربانیوں اور احسانوں کا شمار کر سکیں۔ اس کے انعامات ہر دور روحانی اور جسمانی رنگ میں محیط ہیں، اور جیسے کہ سورہ فاتحہ میں جو کہ سب سے پہلی سورت ہے اور تمام قرآن شریف اسی کی شرح اور تفسیر ہے، اور وہ 5 وقت نمازوں میں بار بار پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے رب العالمین۔ یعنی ہر حالت میں اور ہر جگہ پر اسی کی ربوبیت سے انسان زندگی اور ترقی پاتا ہے۔ اور اگر عمیق نظر سے دیکھا جاوے تو حقیقت میں انسانی زندگی کی بقا اور آسودگی اور آرام، راحت و چین اسی صفت الہی سے وابستہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمانیت کا استعمال نہ کرے اور دنیا سے اپنے رحمانیت کا سایہ اٹھا لے تو دنیا تباہ ہو جاوے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام رحمان اور رحیم رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے صفت رحمان اور رحیم میں فرق بیان کر دوں۔ تو یا یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا نام جو بغیر کسی عوض یا انسانی عمل، محنت اور کوشش کے انسان کے شامل حال ہوتی ہے، رحمانیت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا بنا دیا، سورج پیدا کیا، چاند بنایا، ستارے پیدا کیے، ہوا، پانی، اناج بنائے، ہماری طرح طرح کے امراض کے واسطے شباب اور دوائیں پیدا کی۔ غرض اسی طرح کے ہزاروں ہزار انعامات ایسے ہیں کہ بغیر ہمارے کسی عمل یا محنت و کوشش کے اس نے ماز اپنے فضل سے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر انسان ایک عمیق نظر سے دیکھے تو لاکھوں انعامات ایسے پائے گا اور اس کو کوئی وجہ انکار کی نہ ملے گی، اور ماننا ہی پڑے گا کہ وہ انعامات اور سامان راحت جو ہمارے وجود سے بھی پہلے کے ہیں، بھلا وہ ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں۔ دیکھو یہ زمین اور یہ آسمان اور ان میں کی تمام چیزیں اور خود ہماری بناوٹ اور وہ حالت کہ جب ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے اور اس وقت کے قوا، یہ سب ہمارے کس عمل کا نتیجہ ہیں۔ میں لوگوں کا یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا جو تناسب کے قائل ہیں، مگر ہاں اتنا بیان کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے لا تعداد انعام اور فضل ہیں کہ ان کو کسی ترازو میں وزن نہیں کر سکتے۔ بھلا کوئی بتا تو دے کہ یہ انعامات کہ یہ چاند بنایا، سورج بنایا، زمین بنائی اور ہماری تمام ضروریات ہماری پیدائش سے بھی پہلے مہیا کر دیں، یہ کل انعامات کس عمل کے ساتھ وزن کریں گے؟ بس ضروری طور سے یہ ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ رحمان ہے اور اس کے لاکھوں فضل ایسے بھی ہیں جو ماز اس کے رحمانیت کی وجہ سے ہمارے شامل حال ہیں، اور اس کے وہ عطایا ہمارے کسی گزشتہ عمل کا نتیجہ نہیں ہے۔ اور کہ جو لوگ نمور کو اپنے کسی گزشتہ عمل کا نتیجہ خیال کرتے ہیں وہ ماز کوتا اندیشی اور جہالت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا فضل اور رحمانیت ہماری روحانی جسمانی تکمیل کی غرض سے ہے، اور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ انسان کی سچی محنت اور کوشش کا بدلہ دیتا ہے۔ ایک کسان سچی محنت اور کوشش کرتا ہے، اس کے مقابل میں یہ عادت اللہ ہے کہ وہ اس کی محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا اور بابرک و بار کرتا ہے، شاذ و نادر حکم عدم کا رکھتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت رب ہے، یعنی پرورش کرنے اور تربیت کرنے والا، کیا روحانی اور کیا جسمانی دونوں قسم کے قوا اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں۔ اگر قوا ہی نہ رکھے ہوتے تو انسان ترقی کیسے کر سکتا؟ جسمانی ترقیات کے واسطے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم اور انعام کے گیت گانے چاہیے کہ اس نے قوا رکھے اور پھر ان میں ترقی کرنے کی طاقت بھی فطرتاً رکھ دی۔ مالک یوم الدین خدا مالک ہے جزا سزا کے دن کا۔ ایک رنگ میں اسی دنیا میں بھی جزا سزا ملتی ہے۔ ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ چور چوری کرتا ہے، ایک روز نہ پکڑا جاوے گا، دو روز نہ پکڑا جاوے گا، آخر ایک روز پکڑا جائے گا اور زندان میں جائے گا اور اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ یہی حال زانی، شراب خور اور طرح طرح کے فسق و فجور میں بے قید زندگی بسر کرنے والوں کا ہے کہ خاص وقت خدا کی شان ستاری ان کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ آخر وہ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دکھوں میں مبتلا ہو کر ان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، اور یہ اس اخروی توزہ کی سزا کا نمونہ ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ سرگرمی سے نیکی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابندی اور فرما برداری ان کی زندگی کا اعلیٰ فرض ہوتا ہے، تو خدا تعالیٰ ان کے نیکی کو بھی ضائع نہیں کرتا اور مقررہ وقت پر ان کی نیکی بھی پھل لاتی اور برابر ہو کر دنیا میں ہی ان کے واسطے ایک نمونے کے طور پر مثالی جنت حاصل کر دیتی ہے۔ غیر جتنے بھی بدیوں کے انتخاب کرنے والے فاسق، فاجر، شراب خور اور زانی ہیں، ان کو خدا کا اور روز جزا کا خیال آنا تو درکنار اسی دنیا میں ہی اپنی صحت، تندرستی، عافیت اور اعلیٰ قوا کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر بڑی حسرت اور مایوسی سے ان کو زندگی کے دن پورے کرنے پڑتے ہیں۔ سل، دکھ، سکتا اور راشا اور خطرناک امراض ان کے سامنے حال ہو کر مرنے سے پہلے ہی مر رہتے اور آخرکار بے وقت اور قبرز موت کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ بس انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا جو اس نے انسانی تربیت اور تکمیل کے واسطے مہیا کیے ہیں، ان کا خیال کر کے اس کا شکریہ کرے اور غور کرے کہ اتنے قوا ان کو کس نے عطا کیے ہیں۔ انسان شکر کرے نہ یا نہ کرے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر فطرت سلیم رکھتا ہے اور سوچ کر دیکھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ کیا ظاہری اور کیا باطنی ہر قسم کے قوا اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے ہیں اور اسی کے تصرف میں ہیں۔ چاہے تو ان کو شکر کی وجہ سے ترقی دے اور چاہے تو نہ شکری کی وجہ سے ایک دم ضائع کر دے۔ غور کا مقام ہے کہ اگر یہ تمام قوا خود انسان کے اپنے اختیار اور تصرف میں ہیں تو کون ہے کہ اس کا مرنے کو جی چاہے؟ انسان کا دل دنیا کی محبت کی گرمی کی وجہ سے آخرت سے بے فکری وسط میری اختیار کر لیتا ہے۔ غور انسان ایسا نادان ہے کہ اگر اس کو خدا سے پروانہ بھی آ جائے گا تو تمہیں بہشت ملے گا، آرام ہوگا اور طرح طرح کے باغ اور نہریں عطا کی جائیں گی۔ تمہیں اجازت ہے اور تمہاری اپنی خواہش اور خوشی پر منحصر ہے کہ چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ اور چاہو تو دنیا میں ہی رہو۔ تو یاد رکھو کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اسی دنیا کے گزارے پہ پسند کریں گے، اور باوجود طرح طرح کی تلخیوں اور مشکلات کے اسی دنیا سے محبت کریں گے. دیکھو عمر کا بھروسہ نہیں, زمانہ بڑا ہی نازک آ گیا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ہر سال کئی دوست اور کئی دشمن, کئی عزیز اور کئی پیارے بھائی اور بہن دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں, اور ان میں سے کوئی بھی عزیز سے عزیز اور قریبی سے قریبی رشتہ دار انسان کے مشکلات میں سہارا دینے والا نہیں ہو سکتا. مگر بھائی ہمارا انسان جس قدر محنت اور کوشش اور مجاہدہ ان کے واسطے اور اپنی دنیاوی امور کے واسطے کرتا ہے, وہ بمقابلہ خدا کے بہت ہی بڑا ہوا ہے. خدا تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری اور اس کی راہ میں کوشش اعتدال نہیں کیا گیا, دنیا حد اعتدال سے باہر ہو چکی ہے. دنیاوی کاروبار میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ترقی ہو رہی ہے, مگر بلا کسی نے ایسی کوشش بھی کیا ہے کہ ایک دن اس کی موت کا مقرر ہے؟ اس سے بھی یہ خود اپنے آپ کو یا کوئی دوسرا شخص اس کو باز رکھ سکے گا یا بچا سکے؟ ہرگز نہیں. بلکہ اگر کوئی موت کا یاد دلانے والا ہوگا تو اس کو بھی پرواہ نہ کریں گے اور ہنسی چھٹے میں ٹال دیں گے. اکثر انسان بہت ہی غلطی پر ہیں. دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ ان باتوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ تم تجارت نہ کرو یا کاروبار دنیا کو ترک کر کے بیٹھ جاؤ. عیال و اطفال جو تمہارے گلے میں پڑے ہوئے ہیں ان کی خبر گیری نہ کرو. یا بیوی بچوں یا برینو انسان کے بعد حقوق جو تمہاری ذمہ داری میں داخل ہے ان کی پرواہ نہ کرو. نہیں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی بجا لاؤ اور خدا تعالیٰ سے بھی غافل نہ ہو. جب تم اپنی دنیاوی آنی اور فانی ضروریات میں اس طرح کے نماغ اور استغراق پیدا کرتے ہو تو خدا تعالیٰ سے منہ پہ لینا اور اس کی رضا جوئی اور خوشنودی کے حصول کے واسطے کوشش نہ کرنا اور خدا تعالیٰ سے منہ پہ لینا بھلا کس عقل مندی کا کام ہے؟ وہ خدا جس نے ابتدا میں پیدا کیا اور درمیانی حالات بھی اس کے قبضہ اور تصرف میں ہے اور انجام کار بھی اسی کی حکومت اور اسی سے واسطہ پڑے گا. اس خدا سے فارغ ماز اور غافل ہو جانا اس کا نتیجہ ہرگز خیر نہیں ہو سکے گا. وہ خدا جس کے انعامات انسان کے ساتھ ہر حال میں شامل رہتے ہیں اور وہ بے شمار اور بے اندازہ احسانات ہیں, اسی کا شکر کرتے رہنا ضروری ہے. شکر اسی کو کہتے ہیں کہ سچے دل سے اقرار کرے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسی ہیں کہ بے شمار اور بے اندازہ ہیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اور کہوں گا, کو بعض لوگ اسے ظاہری خیال یا بناوٹ یا کچھ سمجھیں, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ انگریزی کا احسان ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جاوے. سوچ کر دیکھ لو, جاننے والے جانتے ہیں کہ سید حکومت سے پہلے سکھوں کے زمانے میں ہم لوگوں پر کیسے کیسے مشکلات تھے, ہمارے باپ دادا کی حالت کیسی خطروں میں گری ہوئی تھی, اور احکام شریعہ کے رواج تو بجائے خود اذان تک تو اونچی آواز سے کوئی کہہ نہ سکتا تھا. بلند آواز سے اذان کہنا ایک ایسا جرم تھا جس کی سزا موت ہوتی تھی. کسی قسم کے حلال شریعہ بھی استعمال نہیں کیے جا سکتے تھے. بات بات پر انسان کیڑوں مکوڑوں کی طرح ذل سے ہلاک کر دیا جاتا تھا. مگر آج اس سیدی حکومت میں کیسا امن, کیسی آزادی ہے کہ ہر ایک مسلمان بشرطے کہ اپنی نیت میں خرابی نہ رکھتا ہو تکمیل دین کے واسطے ہر کام کو آزادی سے ادا کر سکتا ہے, چاہے جس زور سے اذانیں کہے, نمازیں پڑھے, اعمال بجا لاؤ, جس زور سے اذانے کہو, نمازیں پڑھو, اعمال بجا لاؤ, علوم کی تحصیل کرو یا کسی کا رد لکھو, خواہ خود عیسائیوں کا رد لکھو, کوئی ناراضگی نہیں. ابھی چند روز کا ذکر ہے کہ جناب فائنانشل کمیشنر صاحب بہادر دورہ کرتے ہوئے قادیاں میں تشریف لائے. ملاقات کے وقت انہوں نے بیان کیا کہ کیسی آزادی ہے کہ ہر ایک شخص خاص حد تک جو قانون کے ہاتھ سے نکل نہ جاوے آزادی سے خیالات کے اظہار کر سکتا ہے, کتابیں لکھ سکتا ہے, تقریریں کر سکتا ہے. اگر کوئی تعصب ہوتا تو عیسائیوں کے رد کرنے والوں پر تو کم از کم سختی کی جاتی. غرض یہ امر اس گورنمنٹ کی انصاف پسندی اور بے تعصبی کا ایک عمدہ نمونہ اور دلیل ہے. مگر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ بات کو ایسا تک نہ پہنچاوے کہ قانونی گرفت کے اندر آ جائے اور جرم کی حد تک پہنچا دے. بس یاد رکھو, اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر اس کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ جو شخص بندے کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں. حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو, گورنمنٹ کی ناراضگی کی وجہ بغاوت ہوتی ہے, ورنہ جائز طور سے دینی معاملات کی انجام دہی اور امن کی زندگی گزارنے سے گورنمنٹ ہرگز کسی پر اعتاب نہیں کرتی. ایسے صلح کاری, امن پسندی اور انصاف شعاری کے اصول رکھنے والی گورنمنٹ کا شکریہ نہ کرنا بھی گناہ ہے. بس مسلمانوں پر عموماً اور ہماری جماعت پر خصوصاً واجب ہے کہ اپنی مہربان گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کریں. اگر یہ گورنمنٹ سر پر نہ ہو تو پھر دیکھ لو کہ کیا حال ہوتا ہے. انسان کس طرح سے بے دریک بھیڑ بکری کی طرح ذبح کیا جاتے ہیں. اس گورنمنٹ کی حکومت آئی تو ان پر کیا الزام, یہ تو مشیت ارضی ہی اسی طرح پر واقع ہوئی تھی. مسلمان بادشاہوں نے اپنے فرائض کو چھوڑ دیا، عیش و عشرت میں پڑ کر حکومت اور رعایا کے حقوق کی پرواہ نہ کی، عورتوں کی طرح زیب و زینت میں مصروف ہو گئے، سیاست مدن کے امور کو ترک کر دیا۔ خدا نے ان کو نہل اور ان کو اہل پا کر اور ان کو اہل پا کر انان حکومت انہی کے ہاتھ میں دی۔ یہ اگر کسی پر سختی بھی کرتے ہیں تو کسی وجہ سے، البتہ اگر کسی معاملے میں علم نہ ہو تو مجبوری ہے، کیونکہ بے علمی کی وجہ سے تو زاہد اور پارس آدمی بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ دیدہ دانستہ ظلم کو ہرگز پسند نہیں کرتے، بلکہ سلیم و تباہ حکام بعض اوقات ظاہری امور کی پرواہ نہ کر کے اور ان سے تسلی نہ پانے کی وجہ سے مقدمات کی تہہ نکالنے کے واسطے اور اصلیت دریافت کرنے کے غرض سے اکثر بڑی محنت اور جان فشانی اور سچی انصاف پسندی سے کام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ایک مقدمہ تھا جو کہ ایک معزز پادری نے ہم پر اقدام قتل کا کیا، گویا ہم نے اس کے قتل کرنے کے واسطے آدمی بھیج دیا، عبد الحمید اس کا نام تھا۔ 8-9 آدمی گواہ بھی گزر گئے، وہی نہیں بلکہ مولوی ابو سعید محمد حسین صاحب جو کہ مسلمانوں کے پیشوا کہلاتے ہیں، انہوں نے بھی ایسی گواہی دی۔ جس منصف مزاج حاکم کی عدالت میں ہمارا مقدمہ تھا اس کا نام ڈگلس تھا، اس نے ان سب امور کے ہوتے ہوئے کہا کہ مجھ سے ایسی بدذاتی نہیں ہو سکتی کہ اس طرح سے ایک بے گناہ انسان کو ہلاک کر دوں، اور حالانکہ مقدمہ سیشن سپرد کرنے کا لائق ہو گیا تھا، مگر اس نے پھر کپتان صاحب پولیس کو حکم دیا کہ اس کی اچھی طرح سے تحقیقات کی جاوے۔ نوچی آخر کار اسی عبد الحمید نے اقرار کیا کہ مجھے اصل میں پادریوں نے سکھایا تھا، پادریوں نے سکھایا تھا کہ میں ایسا کہوں، اصل میں کوئی بات نہیں۔ یہ معلوم کر کے وہ ایسا خوش ہوا، اور ہمیں اس کے تبسم سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایسا خوش ہے جیسا کہ کسی کو بہت سا مال و دولت حاصل کرنے کی بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی، اور آخر کار خود مجھے کہا کہ مبارک ہو، اب بری کیا جائے۔ اب بتائیے کہ اگر مسلمان کی عدالت میں ایسا مقدمہ ہوتا تو ایسا کر سکتا تھا، اور وہ اس طرح سے صفائی صاحب کی جستجو کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمیں تو حالات موجودہ کے ماتحت یہی امید پڑتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس ہمارا ایسا مقدمہ ہوتا تو وہ ہمیں ضرور اخار کرتا۔ 8-9 گواہ گزر چکے تھے، مثل مکمل ہو چکی تھی، اب چھوڑتا تھا کیوں کر، مگر یہ قوم ہے کہ اس کو اسی انصاف کی وجہ سے ہر جگہ فتح نصیب ہوئی ہے۔ جب کوئی جس قدر انصاف اختیار کرتا ہے اسی قدر روشن ضمیری بھی اسے عطا کی جاتی ہے۔ مخالفت دینی اور مذہبی اور چیز ہے اور حکومت اور چیز ہے، اگر عدالت کو مد نظر نہ رکھیں تو ایک دن میں یہ تختہ الٹ جاوے۔ مسلمانوں کا یہ خیال کہ ہمیں اعلیٰ اعلیٰ عہدے کیوں نہیں دیے جاتے، یہ ان کی اپنی غلطی ہے۔ یاد رکھو کہ کوئی کام جب تک پہلے آسمان پر نہیں ہو لیتا زمین پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خود نیک چلنی اختیار کرو اور اپنی حالت کو سنوارو، اس قابل بنو کہ خدا تعالیٰ کی نظر میں آسمان پر تم اس قابل ٹھہر جاؤ کہ تمہیں عزت مل سکے، تو پھر خود خدا تعالیٰ تمہیں سب کچھ دے دے گا۔ اپنی حالتوں کو بدل لو کہ تا خدا تعالیٰ بھی تمہارے واسطے کوئی اور راہ بنا دے، ورنہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ تم اپنی حالت کو نہیں سنوارو گے۔ تیسرا مقام خدا تعالیٰ کے شکر کا یہ ہے کہ یہ خاص خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے آپ لوگوں کے دلوں میں اس طرح توجہ ڈالی اور آپ لوگ یہاں تکلیف اٹھا کر تشریف لائے۔ خدا کرے کہ جس طرح ہم جسمانی طور سے مل کر بیٹھے ہیں اور جسمانی ملاقات ہوئی ہے، اس طرح ایک دن وہ بھی آوے کہ روحانی طور سے بھی ہم مل بیٹھے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو زبان دی اور ایک دل بخشا ہے، صرف زبان سے کوئی فتح نہیں ہو سکتی، دلوں کو فتح کرنے والا دل ہی ہوتا ہے۔ جو قوم صرف زبانی جمع خرچ کرتی ہے، یاد رکھو کہ وہ کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا نمونہ دیکھو کہ کیا ان کے پاس کوئی ظاہری سامان تھے؟ ہرگز نہیں، مگر پھر بہی ہما کہ وہ بے سر و سامان تھے اور دشمن کثیر اور ہر طرح کے سامان اسے مہیا تھے۔ ان کو خدا تعالیٰ نے کیسی کیسی بے نظیر کامیابیاں عطا کیں، بلا کہیں کسی تاریخ میں ایسی کامیابی کی کوئی نظیر ملتی ہے، تلاش کر کے دیکھ لو مگر لا حاصل۔ پر جو شخص خدا کو خوش کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی دنیا ٹھیک ہو جاوے، خود پاک دل ہو جاوے، نیک بن جاوے اور اس کے تمام مشکلات حل اور دکھ دور ہو جاویں، اور اس کو ہر طرح کی کامیابی اور فتح و نصرت عطا ہو، تو اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا اور وہ یہ ہے قد افلح من زکاہا، سورہ شمس آیت 10۔ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تزکیہ نفس میں ہی تمام برکات اور فیوض اور کامیابیوں کا راز پنا ہے۔ فلاح صرف امور دینی میں نہیں بلکہ دنیا اور دین میں کامیابی ہوگی۔ نفس کی ناپاکی سے بچنے والا انسان کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا میں ذلیل ہو۔ میں یہ قبول نہیں کر سکتا کہ فلسفہ حیات اور سائنس کا ماہر ہونے سے تزکیہ نفس بھی ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ البتہ یہ مان سکتا ہوں کہ ایسے شخص کے دماغی قوا تیز اور اچھے ہو جاتے ہیں، ورنہ ان علوم کو روحانی امور کی روحانی ترقی کی راہ میں ایک روک ہو جاتے ہیں, اور آخری نتیجہ اس کا بجوز اس خوش بجوز اس خوش قسمت کے کہ وہ فطرت سلیم رکھتا ہے, اکثر کبر و نخوت ہی دیکھا ہے, کبھی نیکی اور توازن میں نہیں ہوتی. ایک اور امر قابل یاد رکھنے کے یہ ہے کہ یہ قاعدہ ہے اور قانون قدرت میں داخل ہے کہ ہر چیز ضرورت سے پیدا ہوتی ہے. جس طرح ظاہری طور سے ہم دنیاوی امور میں ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں, یہ لباس, خوراک, سواریاں اور آلات معیشت جتنے بھی ہیں یہ تمام ضرورت سے پیدا ہوئے ہیں, اسی طرح سے روحانی امور میں بھی بہت سے امور ضرورت سے پیدا ہوتے ہیں, اور جب کبھی ضرورت ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے پوری کی جاتی ہے. ضرورت انسان کے روحانی جسمانی تمام امور میں رہنما ہے, اور اسی سے آپ کو باطل میں امتیاز حاصل ہو سکتا ہے. جس طرح کوئی چیز بلا ضرورت اور بے فائدہ نہیں, اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ضرورت حق کے وقت یہ خیال کرنا کہ خدا تعالیٰ نے اس وقت کوئی سامان پیدا نہیں کیا سخت غلطی ہے. اب ہمارا یہ زمانہ جس میں ہم موجود ہیں, کیا اندرونی اور کیا بیرونی طور سے اس میں اس قدر مفاسد بھرے ہوئے ہیں کہ جس پہلو پر نظر ڈالو کوئی بھی خوش کن نہیں. بیرونی طور پر اسلام پر اس قدر حملے ہوئے ہیں, اسلام نے اس قدر صدمے اٹھائے ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا ان سے متاثر ہو کر خود دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہے, اور پھر ان کے بعد ایک بہت بڑا حصہ مذبذب لوگوں کا پیدا ہو چکا ہے جن کو اسلام کے متعلق اطمینان حاصل نہیں, اور وہ بالکل کمزور ہیں. باقی یقین کامل رکھنے والے اور اعلیٰ وجل بصیرت اسلام پر ایمان لانے والے بہت ہی قلیل ہیں. کئی قسم کے حملے ہو رہے ہیں, منقولات کے اسلحے اسلام پر چلائے جاتے ہیں, اور آریا اور پادری لوگ اعتراضات کی بچھاڑ کر رہے ہیں, اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ خود وہ گندے ہیں, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, مگر نکتہ چینی کرنا سہل ہے مگر خوبی بیان کرنا مشکل. علوم جدیدہ کا بھی ایک قسم کا اسلام پر حملہ ہے. آج کل کی تعلیم, فلسفہ, طبی اور عہد بھی انسان کو غلطی میں ڈالتی ہے. میں تجربے سے دیکھ رہا ہوں کہ اکثر لوگ جنہوں نے خواہ مکمل طور سے ان علوم کو حاصل کیا, خواہ ناقص طور سے, وہ عموماً بے قید زندگی اختیار کر لیتے ہیں, اور پھر رفتہ رفتہ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہی ان کے دلوں سے اٹھ جاتی ہے, اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ خود خدا سے بھی انکار کر بیٹھتے ہیں. ان کے کلام سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے, اور ویسے معلوم ہوتے ہیں کہ آج بھی آتے گئے اور کل بھی گئے, اور درحقیقت اس گروہ کا حملہ آریوں اور پادریوں کے حملوں سے بھی بڑا ہوا ہے, کیونکہ ان کے اعتراض عموماً منقولات رنگ کے رنگ میں ہوتے ہیں, ان میں صدق و کذب کا احتمال ہوتا ہے, مگر یہ لوگ تو اپنا ذاتی تجربہ اور روزانہ مشاہدہ پیش کرتے ہیں, اسی وجہ سے اس کا اثر بہت سخت اور برا پڑتا ہے. غرض سچی بات یہی ہے کہ اندرونی حملے بیرونی حملوں سے بہت بڑے ہوئے اور خطرناک اور زہریلا اثر ڈالنے والے ہیں. سچ ہے کہ از ماس کے بر ماس, اصل میں یہ قصور خود مسلمانوں کا ہے جنہوں نے اپنی سادہ لا اولاد کو بغیر اس کے کہ ان کو قرآن اور اسلام کے ضروری علوم سے آگاہ کریں ان مدرسوں اور کالجوں میں بھیج دیا. مانا کہ طلب علم ہر مرد و عورت پر فرض ہے, جیسا کہ حدیث طلب العلم فریضت اعلی کل مسلم و مسلمت سے ظاہر ہے, مگر اول علوم دینیہ کا حصول فرض ہے. جب بچے علوم دینی سے پورے واقف ہو جائیں اور ان کو اسلام کی حقیقت اور نور سے پوری اطلاع ہو جاوے, تب ان مروجہ علوم کے پڑھانے کا کوئی حرج نہیں. اصل میں ان مسلمانوں کے موجودہ روش ہی بہت ہی خطرناک ہے. دیکھو, پہلے ایک عورت کو بازاری کنجری بنا کر پھر توبہ کرائی جائے تو وہ کیسی توبہ ہوگی؟ شراب, بدکاری اور بے قید زندگی اس کی عادت ثانی ہو جاوے گی. اول تو اسے توبہ کرنا ہی مشکل ہو, اگر کرے بھی تو وہ کیسی توبہ ہوگی, اس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے. یہی حال ان لڑکوں کا ہے جن کو پہلے فلسفہ اور سائنس کے ذریعے علوم سکھا کر خود خدا کے ہستے پر ہی شبہات پیدا کرا دیے جاتے ہیں, اور پھر ان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اسلام کے بھی شیفتا ہوں. ہمارا ایمان ہے کہ کوئی فلسفہ اور سائنس, خواہ وہ اپنی اس موجودہ حالت سے ہزار درجہ ترقی کر جاوے, مگر قرآن ایک ایسی کامل کتاب ہے کہ یہ نئے علوم کبھی بھی اس پر غالب نہیں آ سکتے. مگر اس شخص کے نسبت ہم کیوں کر ایسی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ جس کے نسبت ہمیں معلوم ہے کہ اس کو علوم قرآن سے ماسی نہیں, اور اس نے اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی, بلکہ کبھی ایک سطر بھی قرآن شریف کی غور و تدبر کی نظر سے نہیں پڑی. مثال کے طور پر قرآن کی تعلیم روحانی کا ایک فلسفہ بیان ہوا ہے جو بعد الموت اعمال کے نتیجے میں انسان کو بہشت کے رنگ میں ملے گا. اس کی حقیقت یہی ہے کہ اس وقت کے لوگ علوم روحانی کے نہ جاننے کی وجہ سے نادان بچوں کی طرح تھے. ایسے باریک اور علوم بے روحانی علوم کے سمجھانے کے واسطے ان کے مناسب حال استعاروں سے کام لینا اور مثالوں کے ذریعے سے اصل حقیقت کو ان کے ذہن نشین کرنا ضروری تھا. اسی واسطے قرآن شریف نے بہشت کی حقیقت سمجھانے کے واسطے اس طریق کو اختیار کیا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون سورہ محمد آیت 16. یہ ایک مثال ہے نہ کہ حقیقت. قرآن شریف کے ان الفاظ سے صاف وجہ ہے کہ وہ جنت کوئی اور ہی چیز ہے, اور یہ حدیث میں صاف یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان ظاہری جسمانی دنیاوی امور پر نوعمائے جنت کا قیاس نہ کیا جاوے, کیونکہ وہ ایسی چیز ہے کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی وغیرہ, مگر وہ باتیں جن کی مثال دے کر جنت کے نوعما کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تو ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. ایک مقام پر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سورہ بقرہ آیت 26. اس آیت میں ایمان کو ہمارے صالح کے مقابل پر رکھا ہے. جنات اور انہار یعنی ایمان کا نتیجہ تو جنت ہے اور ہمارے صالح کا نتیجہ انہار ہے, پر جس طرح باغ بغیر نہر اور پانی کے جلدی برباد ہو جانے والی چیز ہے اور دیر پا نہیں, اسی طرح ایمان بے عمل صالح بھی کسی کا کام کا نہیں. پھر ایک دوسری جگہ پر ایمان کو اشجار یعنی درختوں سے تشبیہ دی اور فرمایا کہ وہ ایمان جس کی طرح مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے وہ اشجار ہیں اور ہمارے صالح ان اشجار کی آپ پاشی کرتے ہیں. غرض اس معاملے میں جتنا جتنا تدبر کیا جاوے اسی قدر معرف سمجھ میں آ جائیں گے. جس طرح سے ایک کسان کاشتکار کے واسطے ضروری ہے کہ وہ تخم ریزی کرے, اسی طرح روحانی منازل کے کاشتکار کے واسطے ایمان جو کہ روحانیات کی تخم ریزی ہے ضروری اور لازمی ہے. اور پھر جس طرح کاشتکار کھیت یا باغ وغیرہ کی آپاشی کرتا ہے اسی طرح سے روحانی باغ ایمان کی آپاشی کے واسطے ہمارے صالح کی ضرورت ہے. یاد رکھو کہ ایمان بغیر ہمارے صالح کے ایسے ہی بیکار ہے جیسے کہ ایک عمدہ باغ جیسا کہ ایک عمدہ باغ بغیر نہر یہ دوسرے ذریعے آپاشی کے نکما ہے. درخت کیسے ہی عمدہ قسم کے ہوں اور اعلیٰ قسم کے پھل لانے والے ہوں, مگر جب مالک آپاشی کی طرف سے لاپرواہی کرے گا اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ سب جانتے ہیں. یہی حال روحانی زندگی میں شجر ایمان کا ہے. ایمان ایک درخت ہے جس کے واسطے انسان کیا مال سال روحانی رنگ میں اس کی آپاشی کے واسطے نہریں بنا کر آپاشی کا کام کرتے ہیں. پھر جس طرح کہ ایک ہر ایک کاشتکار کو تخم ریزی اور آپاشی کے علاوہ بھی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے, اسی طرح خدا تعالیٰ نے روحانی ویوز و برکات کے ثمرات حسنہ کے اصول کے واسطے بھی مجاہدات لازمی اور ضروری رکھے ہیں. چنانچہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سورہ عنکبوت آیت 70. فرمایا نفس انسانی ایک بیل کے مشابہ ہے اور اس کے تین درجے ہوتے ہیں. نفس امارہ, امارہ مبالغہ کا صیغہ ہے, امارہ کہتے ہیں بدی کی طرف لے جانے والا, بہت بدی کا حکم کرنے والا. دوسری قسم نفس کی نفس لوامہ ہے, لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والے کو. انسان سے ایک وقت بدی ہو جاتی ہے مگر ساتھ ہی اس کا نفس اس کو بدی کی وجہ سے ملامت بھی کرتا ہے اور نادم ہوتا ہے. یہ انسانی فطرت میں رکھا گیا ہے, مگر بعض طبع ایسے بھی ہیں کہ اپنی گندی حالت اور سیاکاریوں کی وجہ سے وہ ایسے محجوب ہو جاتے ہیں کہ ان کی فطرت فطرت سلیم کرانے کے مستحق نہیں ہوتی, ان کو اس ملامت کا احساس نہیں ہوتا. مگر شریف الطبع انسان ضرور اس حالت کا احساس کرتا اور بعض اوقات وہی ملامت نفس اس کے واسطے باعث سے ہدایت ہو کر موجب نجات ہو جاتی ہے, مگر یہ حالت ایسی نہیں کہ اس پر اعتبار کیا جاوے. نفس کی ایک تیسری حالت ہے جسے مطمئنہ کے نام سے پکارا گیا ہے, اور وہ انسان کو جب حاصل ہوتی ہے کہ انسان نفس امارہ اور پھر نفس لوامہ کی مشکلات کو حل کر جائے اور جنگ میں اس کو فتح نصیب ہو. نفس امارہ انسان کا دشمن ہے اور وہ گھر کا پوشیدہ ہے مگر باز آ جاتا ہے. مگر برخلاف ان دونوں حالتوں کے جب انسان ترقی کر کے نفس مطمئنہ کے درجے تک ترقی کر جاتا ہے تو اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ گویا اس کا دشمن اس کے زیر ہو گیا اور اس نے دشمن نمایاں فتح حاصل کر لی اور صلح ہو گئی. انسانی ترقیات کی آخری حد اور اس کی زندگی کا آخری انتہائی نقطہ اسی بات پر ختم ہوتا ہے, انسان حالت مطمئنہ حاصل کر لے اور وہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس کی رضا خدا کی رضا اور اس کی ناراضگی خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے. اس کا ارادہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ خدا کے بلائے بولتا اور خدا کے چلائے چلتا ہے. تمام افعال حرکات و سکنات اس سے نہیں بلکہ خدا سے سرزد ہو جاتے ہیں, اور انسان کے پہلی حالت پر ایک قسم کی موت وارد ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی کا جامع اسے اثر نو عطا کیا جاتا ہے. غرض قانون قدرت میں ایسا پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دو سلسلے پہلو بہ پہلو بنائے ہیں، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی. جو کچھ جسمانی طور سے مہیا ہے وہی روحانی طور سے بھی ہوتا ہے، پر جو شخص ان دونوں سلسلوں کو نصب العین بنا رکھ کر کاروبار میں کوشش اور محنت کرے گا وہ جلدی ترقی کرے گا. اس کی معلومات وسیع ہوں گی، ہر صورت میں ہر جسمانی کام ان کے روحانی امور کے مشابہ ہوگا. اد دنیا مزرعۃ الآخرہ. ہم جسمانی نظام میں دیکھتے ہیں کہ جسمانی کاشتکار باوجود ہر قسم کی باقاعدہ محنت اور مشقت کے بھی پھر آسمانی پانی کا محتاج ہے، اور اگر اس کی محنتوں اور کوششوں کے ساتھ آسمانی پانی اس کی فصل پر نہ پڑے تو فصل تباہ اور محنت برباد ہو جاتی ہے. بس یہی حال روحانی رنگ میں ہے. انسان کو خشک ایمان کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ روحانی بارش نازل ہو کر بڑے زور کے نشانات سے اس کے اندرونی گند دھو کر اس کو صاف نہ کرے. چنانچہ قرآن شریف اسی طرح اشارہ کر کے فرماتا ہے والسماء ذات رجے والارض ذات صدے، سورۃ طارق آیت 12-13. یعنی قسم ہے آسمان کی جس سے بارش نازل ہوتی ہے، اور قسم ہے زمین کی جس سے شگوفہ نکلتا ہے. بعض لوگ اپنی نادانی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ خدا کو قسم کی کیا ضرورت تھی، مگر ایسے لوگ آخر کار اپنی جلد بازی کی وجہ سے ندامت اٹھاتے ہیں. قسم کا مفہوم اصل میں قائم مقام ہوتا ہے شہادت کے. ہم دنیاوی گورنمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مقدمات کے فیصلوں کا حصر ہی قسم پر رکھا جاتا ہے. بس اسی طرح سے خدا تعالیٰ بھی بارش آسمانی کی قسم کھا کر نظام جسمانی کی طرح نظام روحانی میں اس بات کو بتا اور ایک شہادت کے پیش کرتا ہے کہ جس طرح سے زمین کی سر سبزی اور کھیتوں کا ہرا بھرا ہونا انسانی بارش پر موقوف ہے، اور اگر آسمانی بارش نہ ہو تو زمین پر کوئی سبزی نہیں رہ سکتی اور زمین مردہ ہو جاتی ہے، بلکہ کنوؤں کا پانی بھی خشک ہو جاتا ہے اور دنیا زیر و زبر ہو کر ہلاکت کا باعث ہو جاتی ہے، اور لوگ بھوکے پیاسے مر جاتے ہیں. قحط کی وجہ سے انسان و حیوان اور پھر چرند و پرند اور درند وغیرہ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. بین ہی اسی طرح سے ایک روحانی سلسلہ بھی ہے. یاد رکھو کہ خشک ایمان بجز آسمانی بارش کے جو مکالمہ مخاطبہ کے رنگ میں نازل ہوتی ہے ہرگز ہرگز باعث نجات یا حقیقی راحت کا نہیں ہو سکتا. جو لوگ روحانی بارش کے بغیر اور کسی مامور من اللہ کے بغیر نجات پا سکتے ہیں، اور ان کو کسی مزکی اور مامور من اللہ کی ضرورت نہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. ان کو چاہیے کہ پانی بھی اپنے گھروں میں ہی پیدا کر لیا کریں. ان کو آسمانی بارش کی کیا احتیاج، آنکھوں کے سامنے موجود ہے کہ جسمانی چیزوں کا مدار کن چیزوں پر ہے. پس ان سب سے سمجھ لو کہ بہن اسی کے مطابق روحانی زندگی کے واسطے بھی لازمی اور لابود اور ضروری ہے. انسان کا یہ دعویٰ کہ میں نے سب کو سیکھ لیا ہے اور میں نے سارے علوم حاصل کر لیے ہیں، یہ بالکل غلط خیال ہے. انسان کا علم کیا ہے؟ جس سے سمندر میں ایک سوئی ڈبو کر نکال لی جاوے، یہی حال انسان کے علم کا ہے کہ اس کو معرف اور حقائق میں سے دیا گیا ہے. ترسم نہ رسی بکابہ ہے عرابی کی راہ کے تو میرے وی پترکستان است. بس تعجب آتا ہے کہ بعض لوگ معمولی مروجہ علوم کے پل لینے سے بڑے بڑے دعوے کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ دین کی راہ ایک عمیق در عمیق راہ ہے اور اس کے حقائق اور روحانی فلسفہ ایسا نہیں کہ ہر فرد اس کا ماہر ہونے کا دعویٰ کر سکے. یہ دین آسمان سے ہی آیا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کی سرسبزی کے سامان بھی آسمانی سے نازل ہوتے رہیں گے. ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر زمینی علوم اور مروجہ تعلیم یافتوں سے سوال کیا جاوے تو اکثر اصحاب ایسے نکلیں گے کہ ان کے ماہر ہی ہوں گے، مگر ہمیں جگہ ہے نصاب کی خدمت میں کہ وہ زمینی اور دنیاوی علوم کے ماہر ہیں. یہ بھی کہنا ہے کہ ہے کہ خاندی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں را ہم بخان. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت سے ایسے بھی خیالات والے موجود ہیں کہ ان کی نظر میں دین ایک جنون ہے اور اس کی قدر ان کے دلوں میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ واشی تھے اور امی تھے، اس وقت ان کی ضرورتوں کے مناسب حال قرآن نازل ہوا. اب دنیا ترقی کر گئی ہے اور روشنی کا زمانہ ہے، اب موجودہ زمانے کے مناسب حال دین میں ترمیم ہونی چاہیے. مگر آپ لوگ سن رکھیں کہ دین کو لغو نہیں ہے بلکہ دنیا کے حقیقی راحت اور اخروی نجات اسے دنیا سے وابستہ ہے. وہ عرب کی امی جو اس دین کے سچے خادم تھے، ان کا امی ہونا بھی ایک موضع ہی تھا تاکہ دنیا کو دکھا دے کہ امی لوگوں نے قرآن تعلیم کے نیچے آ کر کیا کچھ کر دکھایا کہ بڑے بڑے علوم کے مدعیوں سے بھی ان کے مقابلے میں کچھ بن آیا. خدا تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس زمانے میں کیسے کیسے جدید علوم پیدا ہوں گے اور خود مسلمانوں میں کیسے کیسے خیالات کے لوگ پیدا ہو جائیں گے. ان سب باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے رکھا ہے، اور کوئی نئی تحقیقات یا علمی ترقی نہیں جو قرآن شریف کو مغلوب کر سکے، اور کوئی صداقت نہیں کہ اب پیدا ہو گئی ہو اور وہ قرآن شریف میں پہلے ہی سے موجود نہ ہو. جو راہ قرآن شریف نے پیش کی ہے وہ نہ انجیل میں پائی جاتی ہے، نہ تورات میں اس کا پتہ چلتا ہے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی اور کتاب اس کمال اور جامعیت کا دعویٰ کر سکتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے قرآن قرآن شریف کو عطا کی ہے. قرآن کے مقابل پر ان کا ذکر کیا ہے؟ انجیل نے ایک ضعیف ناتوان انسان کو خدا بنایا, مگر اس کی طاقت کا اندازہ قوم یہود کے مقابلہ سے ہی ہو سکتا ہے. دوسری بات اور مایا ناز انجیل کی اخلاقی تعلیم تھی, مگر ویسی بودی اور نامکمل ہے کہ کوئی صحیح الفطرت انسان اس کی پابندی نہیں کر سکتا, بلکہ خود پادری صاحبان کا عمل بھی اس تعلیم کے بالکل برخلاف ہے. مثلا انجیل تعلیم دیتی ہے کہ اگر تجھے کوئی ایک تماچا مارے تو تو دوسری گال پھیر دے, اور اگر کوئی تیرا کرتا مانگے تو اس کو چادر بھی اتار دے, اور اگر کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جانا چاہے تو دو کوس اس کے ساتھ چل. اب ہم اول ان انجیل کی حمایت اور تعریف کرنے والے پادری صاحبوں سے ہی دریافت کرتے ہیں کہ ان کا اس تعلیم پر کہاں تک عمل درآمد ہے, انہوں نے اس تعلیم کا عملی نمونہ کیا دکھایا ہے کہ دوسروں کو بھی اس تعلیم کی طرف بلاتے ہیں. پھر اسی انجیل میں لکھا ہے کہ تو بدی کا مقابلہ نہ کر. غرض انجیل کی تعلیم تفرید کی طرف جھکی ہوئی ہے, اور بجز بعض خاص حالات کے ماتحت ہونے کے انسان اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا. تو اسی طرف تورات کی تعلیم کو دیکھا جاوے تو وہ افراد کی طرف جھکی ہوئی ہے, اور اس میں بھی صرف ایک ہی پہلو پر زور دیا گیا ہے کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, اور کان کے بدلے کان, اور دانت کے بدلے دانت توڑ دیا جاوے. اس میں عفو اور درگزر کا نام تک بھی نہیں لیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ کتابیں مختص الزمان اور مختص القوم ہی تھیں, مگر قرآن شریف نے ہمیں کیا پاک راہ بتائی ہے جو افراد اور تفریح سے پاک اور عین فطرت انسانی کے مطابق ہے. مثلا مثال کے طور پر قرآن شریف میں فرمایا جزاء سیئت سیئت مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, سورہ شورا آیت 41. یعنی جتنی بدی کی گئی ہو اسی قدر بدی کرنی جائز ہے, لیکن اگر کوئی معاف کر دے اور اس معافی میں اسلام مد نظر ہو, بے محل اور بے موقع عفو نہ ہو بلکہ بر مال ہو, تو ایسے معاف کرنے والے کے واسطے اس کا اجر ہے جو اسے خدا سے ملے گا. دیکھو کیسی پاک تعلیم ہے, نہ افراط نہ تفریط, انتقام کی اجازت ہے مگر معافی کی تحریص بھی موجود ہے بشرط اصلاح. یہ ایک تیسرا مسلک ہے جو قرآن شریف نے دنیا کے سامنے رکھا ہے. اب ایک سلیم الفطرت انسان کا فرض ہے کہ ان میں خود موازنہ اور مقابلہ کر کے دیکھ لے کہ کون سی تعلیم فطرت انسانی کے مطابق ہے اور کون سی تعلیم ایسی ہے کہ فطرت صحیح اور کانشنس اسے دھکے دیتی ہے. یہودیوں میں باپ اپنی اولاد کو وصیت کرتا تھا کہ میرا انتقام میرا بیٹا لے, میرا پوتا لے. چنانچہ بعض اوقات بیٹا اور پوتا باپ کے انتقام لیتے تھے, غرضے کے تورات میں تو سخت تشدد کیا گیا تھا. باقی انجیل سو اس کی اخلاقی تعلیم پر ناز کرنے والے نہیں سمجھتے کہ اول تو وہ تعلیم ہی ایسی ناقص ہے کہ بوجہ مختص الزمان اور مختص القوم ہونے کے آج اس کی ضرورت ہی نہیں, اور نہ وہ اس وقت اخلاقی تعلیم کرانے کے مستحق ہے. اور اگر مان بھی لیا جائے تو کوئی شخص بھی نہیں کہ اس تعلیم کا عامل نظر آتا ہو, خود اس کے شیفتہ لوگ ہی اس کا عملی نمونہ پیش کریں. اصل میں یہ ہاتھی کے دانت ہیں, کھانے کے اور دکھانے کے اور. تاہم فلسفہ حقا اس کے بالکل برخلاف ہے. انسان ایک شاخدار درخت ہے اور انجیلی تعلیم اس کی صرف ایک شاخ, کیا باقی قوائے انسانی بیکار ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا یاد رکھو کہ کل قوائے انسانی اسی خالق فطرت ہی کی طرف سے انسان کو ملے ہیں. ان میں ایک قوت غضبی بھی ہے, قوت انتقام بھی ہے. یہ قوا بیکار یا فضول نہیں, ان کی بد استعمالی ان کا بے محل و بے موقع استعمال برا ہے. انجیل میں تو ایک موقع پر خصی بن جانے کی بھی تعلیم دی گئی ہے. اگر سچے عیسائی اس تعلیم کا عملی نمونہ بنتے تو یقین ہے کہ دنیا کا خاتمہ ہی ہو گیا ہوتا. عجیب بات یہ ہے کہ صرف حکم ہی نہیں بلکہ اس عمل پر بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے, تو پھر کیا وجہ آ گیا ایسے کار خیر میں کوئی عیسائی بھی حصہ نہیں لیتا. قرآن شریف میں کوئی دکھا تو دے کہ کوئی ایسا حکم بھی دیا گیا ہو جس پر عمل کرنا انسانی طاقت سے بالادر ہو, یا کوئی ایسا حکم بھی ہو جس کے کرنے سے کوئی قباحت لازم آتی ہو, یا نظام دین میں فساد کا اندیشہ ہو. کیا ایسی یہ کتاب جس میں ایسے احکام داخل ہیں جو انسانی طاقت سے بالاتر ہیں یا ان کے کرنے سے کوئی قباحت لازم آتی ہے اور نظام عالم درم برم ہوتا ہے, کبھی اس خدا کی طرف منسوب ہو سکتی ہے جو خالق فطرت اور منتظم نظام دنیا اور قوائے انسانی کے پورے اندازے جاننے والا ہے؟ اور کیا وہ کتاب کامل اور مکمل شریعت کہلانے کے مستحق ہو سکتی ہے؟ میں اعتراض نہیں کرتا, بلکہ میرا مقصد اس بیان سے اس امر کا اظہار ہے کہ یہ دونوں کتابیں صرف ایک ہی خاندان کی تھیں, نہ حضرت عیسیٰ نے اور نہ حضرت موسیٰ نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ وہ تمام دنیا کے واسطے رسول ہو کر آئے تھے، بلکہ وہ تو صرف اسرائیلی بھیڑوں تک ہی اپنی تعلیم محدود کرتے ہیں، ان کا اپنا اقرار موجود ہے، بس بلحاظ ضرورت کے ان کو جو کتاب ملی وہ بھی ایک قانون مختص زمان اور مختص قوم تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک چیز جو ایک خاص ضرورت کے لیے خاص زمانے اور مکان کے واسطے آئی تھی، اگر اس کو زبردستی اور خانخواہ تمام دنیا پر محیط ہونے کے واسطے کھینچ تان کی جائے گی تو اس کا لازماً یہی نتیجہ ہوگا کہ وہ اس کام سے ہاری رہے گی۔ جس بوجھ کے اٹھانے کے واسطے وہ وضع ہی نہیں کی گئی، اس کی کیسے متحمل ہو سکے گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ ان تعلیمات میں موجودہ زمانے کے حالات کے ماتحت نقص ہیں، مگر قرآن مجید مختص زمان نہیں، مختص القوم نہیں، اور نہ ہی مختص المکان ہے، بلکہ اس کامل اور مکمل کتاب کے لانے والے کا دعویٰ ہے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیع، الاعراف آیت 159، اور ایک دوسری آیت میں یوں بھی آیا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، الانعام آیت 20۔ یعنی لازمی ہوگا کہ جس کو قرآنی تعلیم پہنچے وہ خاک کہیں بھی ہو اور کوئی بھی ہو، اس تعلیم کی پیروی کو اپنی گردن پر اٹھائے۔ انسانی فطرت کا پورا اور کامل حق صرف قرآن شریف ہی ہے۔ اگر قرآن نہ بھی آیا ہوتا، جب بھی اسی تعلیم کے مطابق انسان سے سوال کیا جاتا، کیونکہ یہ ایسی تعلیم ہے جو فطرتوں میں مرکوز اور قانون قدرت کے عرصے میں مشہود ہے، جن کی تعلیمات ناقص اور خاص قوم تک محدود ہیں اور وہ آگے قدم بھی نہیں چل سکتی، ان کی نبوت کا دروازہ بھی ان کے اپنے گھر تک محدود ہے۔ مگر قرآن شریف کہتے ہیں من امت الا خلا فیہا نذیر، سورہ فاطر آیت 25۔ دیکھو یہ کیسی پاک اور دل میں دخل کر جانے والی بات اور کیسا سچا اصول ہے، مگر یہ لوگ ہیں کہ خدا کے خدائی کو صرف اپنے ہی گھر تک محدود خیال کرتے ہیں۔ یہی حال آریوں کا ہے، وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیشہ وید ہی اتارا جاتا ہے اور صرف چار آدمی اس کام کے واسطے مخصوص ہیں، اور ہمیشہ کے واسطے زبان سنسکرت ہی خدا کو پسند آ گئی ہے۔ مجال نہیں کہ خدا تعالیٰ کی یہ نعمت وحی و اعلام کسی اور انسان یہ زبان کو مل سکے۔ ان لوگوں کے اعتقاد کے موجب وحی الہی اب آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئی ہے، اور اب ہمیشہ کے واسطے اس کو مہر لگ گئی ہے۔ مگر یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح سے تو خدا کے ہستی کے ثبوت میں ہی مشکلات پڑ جائیں گی۔ صرف شنید سے انسان کب مطمئن ہو سکتا ہے؟ اور کامل یقین اور سچی معرفت صرف دوسروں کی زبانی سن لینے سے کہاں میسر آتی ہے؟ شنیدہ کہ بود مانندیدہ، جب تک خدا خود انل موجود کی آواز نہ دے یا اپنے پیار سے کلام سے اور زبردست غیبی نشانات سے اپنا چہرہ نہ دکھا دے، تب تک وہ پیاس کب مٹ سکتی ہے جو حق کی طلب کی پیاس انسان کو لگی ہوئی ہے؟ یہ کہنا کہ خدا پہلے تو نشانات اور معجزات دکھاتا تھا، رسول بھیجتا تھا، مگر اب نہیں، یہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کی ذات کے سخت توہین اور بے ادبی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ سنتا تو ہے اور دیکھتا بھی ہے مگر بولتا نہیں؟ اچھا تو اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ قوت سنوائی اور بینائی بھی قوت گویائی کی طرح جاتی نہیں رہی؟ انسان اپنے فطرت سے الگ نہیں ہو سکتا، بکری سے بھیڑیے کے کام لے تو دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس یہی حال فطرت انسانی کا ہے کہ اپنی بناوٹ کے خلاف ہرگز نہیں چل سکتی۔ نیرے قصوں سے کب تسلی پا سکتی ہے؟ اگرچہ کوئی ظاہر داری کے واسطے ہاں میں ہاں ملا دے، مگر دل لعنت بھیجتا ہوگا اور انکار کرتا ہوگا کہ میں نہیں مانتا۔ یاد رکھو کہ اگر پہلے کبھی الہام تھا تو اب بھی ضروری ہے کہ الہام ہو۔ اسلام جب صرف ایک ہی فرقہ تھا اور مختصر بھی، تو اس وقت تو نبی اور رسول آنے اور الہامات ہونے کی ضرورت تھی، مگر اب جب کہ ایک سے 73 فرقے ہو گئے ہیں اور تفرقہ کی حد و نہایت نہیں، نرئی کلام الہی پر مور لگائی جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا منہ بند کیا جاتا ہے، کوئی فطرت سلیم اور اخلاق صحیح اس منطق کو قبول نہیں کر سکتی۔ ہر چیز کے پیدا ہونے کی ماں ضرورت ہے۔ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ریلوے تصادم کی ہے۔ تصادم کی واردات ترقی کرنے لگیں تو اصلاح کے سامان بھی پیدا ہو گئے۔ یہ سب طرح طرح کی کلیں جو دیکھنے میں آتے ہیں، یہ سب ضرورت نہیں مہیا کرا دی ہیں۔ تو اب جب کہ انسانی حالت کیا بالحاظ اپنی ظاہری حالت کے اور کیا بالحاظ اپنی باطنی حالت کے ابتری کے انتہائی درجے تک پہنچ گئی ہے، اور ہر فرقہ پر دہریت ناستک مت نے اپنا تسلط جمایا ہوا ہے، زندہ ایمان کسی میں باقی نہیں۔ اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ زندہ ایمان ہی اعمال کی تاریخ کرتا ہے۔ جب ایمان ہی نہیں جو کہ اعمال کا اصل محرک ہے، تو پھر عمل کیسا؟ غرض اس طرح ایمان کے دنیا سے اٹھ جانے کے باعث اعمال صالحہ کا بھی ساتھ نام و نشان مٹ چکا ہے، تو پھر کیا وجہ کہ خدا تعالیٰ نے ایسی خطرناک حالت اور ایسی سخت ضرورت کے وقت بھی اپنی سنت قدیمہ کو ترک کر کے کوئی رسول اور نبی یا ملم نہ بھیجا؟ لا الہ الا اللہ یہ توحید کا کلمہ ہے. اس کے معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت اور سچی فرما برداری کے لائق نہیں ہے. خدا تعالیٰ اگر توحید کے پھیلانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہوتا یا کسی اور کو اس کام میں اپنے شریک بناتا تو بھی شرک لازم آتا تھا. محمد رسول اللہ کا جملہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ شامل کرنے میں یہی شرک ہے کہ توحید کا سبق کامل ہو اور دنیا کو معلوم ہو کہ جو کچھ آتا ہے در حقیقت اسی خدا کی طرف سے آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدایات کو خدا تعالیٰ سے پا کر مخلوق کو پہنچانے والے ہیں اور کہ جو کچھ ادھر سے آتا ہے وہ اسی راہ سے آتا ہے. شرک صرف پتھروں ہی کے پوجنے ہی کا نام نہیں ہے بلکہ شرک کی ایک قسم یہ بھی لکھی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف اسباب ہی پر تکیہ کر لے اور یہ شرک فی الاسباب کہلاتا ہے. برہمو وغیرہ اس راز توحید کو نہیں سمجھے جو خدا را بخدا باعث شناخت میں دکھلایا گیا ہے. خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ایسا ہی ہے کہ گویا خود خدا ہی ہے. انسانی گورنمنٹ کی طرف سے آنے والا نائب ہوتا ہے. اسی طرح سے رسول بھی خدا میں فنا ہو کر وہ نہیں ہوتا بلکہ خود خدا ہوتا ہے. غرض محمد اور رسول اللہ کا فکرہ توحید کامل کرنے کے واسطے لازمی تھا. خدا تعالیٰ توحید کو پسند کرتا ہے اور یہ شکر کا مقام ہے کہ یہ خصوصیت صرف اسلام میں پائی جاتی ہے جس کو آج ہم پیش کرتے ہیں, کسی دوسرے مذہب میں نہیں. عیسائیوں کی دوڑ کفارہ مسیح تک ہے. باپ بیٹا اور روح القدس تین ہیں مگر تین مت کہو ایک کہو. یہ عجیب گورکھ دھندا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا. یہودی بھی بڑے سخت دل ہیں اور طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہیں. ان کو اس طرح توجہ ہی نہیں. آج کل کے آریہ صاحبان جن کو اسلام کے خلاف اپنے عقائد پر بڑا گھمنڈ اور ناز ہے, ان کا مذہب ہے کہ روح بمائے اپنے تمام صفات کے اور مادہ بمائے اپنے تمام صفات کے خود بخود ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ نیستی سے ہستی ممکن نہیں. غرض انہوں نے ذرہ ذرے کو خدا تعالیٰ کے شریک بنا رکھا ہے. انسانی ظاہری قوا کو تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ روح میں جو قوا ہیں وہ خود بخود ہیں, خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں. وہ مانتے ہیں کہ اربا اور ذرات بما اپنے قوا کے خود بخود موجود ہیں. خدا تعالیٰ کا کام صرف ان کو جوڑ نہیں ہے مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں جائز نہیں کہ بہمی جوڑ ملاب کی طاقت بھی ان کی اپنی ذاتی خاصیت نہ مانی جائے. غرض تازہ معجزات کے یہ لوگ منکر ہیں. وید میں معجزات کا کوئی ذکر نہیں تو پھر خدا تعالیٰ کے وجود پر نشانی کیا ہے اور اس کی زندگی کی علامت ہی کیا ہے؟ جب دو حصے خود بخود موجود ہیں تو پھر کیوں نہ مان لیا جاوے کہ تیسرا حصہ بامی جوڑ جانے کی خاصیت بھی خود بخود ہے. جب ایک اہم کام خود بخود ہے تو سہل کے واسطے کیوں کسی کے احتیاط مانی جاوے؟ غرض یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو صرف اسلام ہی کے شامل حال ہے. اسلام کی کوئی بھی تعلیم عقل سلیم اور فطرت سلیم کے مخالف نہیں. لا الہ الا اللہ ایک قول ہے. اس کا عملی ثبوت بلا من اسلم وجہ للہ وہو محسن البقرہ 13 فیل ہے. نرا قول یعنی ایمان کا دعویٰ کہ کسی کام کا نہیں اور نہ ہی وہ کچھ مفید ہو سکتا ہے. خشک ایمان ایک بے بالوں پر مرغ کی مثال ہے جو ایک مزغے گوشت ہے جو نہ چل پھر سکتا ہے نہ اڑنے کی اس میں طاقت ہے. بلکہ اسلام اس کو کہتے ہیں کہ انسان باوجود ہیبت ناک کہ اس مقام پر کھڑا ہونے گویا جان کو خطرے میں ڈالنا ہے پھر بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں سر ڈال دے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے کسی نقصان کی پرواہ نہ کرے. جنگ کے موقع پر سپاہی جانتا ہے کہ میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں اور اسے بنسبت زندہ پھرنے کے مرنا یقینی نظر آتا ہے مگر بائیں اماں وہ اپنے افسر کی فرما برداری اور وفاداری کر کے آگے ہی بڑھتا ہے اور کسی خطرے کی پرواہ نہیں کرتا. اس کا نام اسلام ہے. غرض ایک فکرہ لا الہ الا اللہ میں تو اللہ تعالی نے توحید سکھائی ہے اور دوسرے من اسلم وجہ للہ میں یہ سکھایا کہ اس توحید پر سچے اور زندہ ایمان کا ثبوت اپنے فیل سے دو اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو. اس بات کو توجہ سے سننا چاہیے. مسلمانوں کے واسطے یہ ایک مفید مسئلہ ہے. صرف اس بات سے راضی نہ ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں یا ظاہری نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں. خطرناک مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور قدم آگے ہی آگے اٹھانا اور خدا امتحان میں پاس ہو جانا سچے اور حقیقی ایمان کی دلیل ہے. مشکلات کا آنا اور ابتلاؤں کا آنا مومن پر ضروری ہے تا ظاہر ہو کہ کون سچا مومن اور کون صرف زبان ایمان کا مدعی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون سورہ عنکبوت آیت 3. مسلمانوں کے صدر نے عمل سے ثابت کیا تھا کہ واقعی انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کی خدمت کے واسطے وقف کر دی تھیں. کوئی دین ترقی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے احکام کو دنیا کے کل کاموں پر مقدم نہ کیا جاوے. معمولی نماز روزے زکوٰۃ وغیرہ اعمال تو کرتے کرتے آخر عادت میں داخل ہو جاتے ہیں. مثنوی رومی میں ایک شعر میں یہ مضمون خوب ادا کیا گیا ہے, جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم اپنے کوٹے میں غلہ بھرتے پھرتے رہتے ہیں مگر وہ بھرنے میں نہیں آتا, جب دیکھو خالی نظر آتا ہے, آخر کوئی چوہا تو ہے جو اس کوٹے کو لگا ہوا ہے, اس کا اناج کھایا جاتا ہے اور ایسے خالی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے, ہم بھرتے ہیں وہ خالی کرتا ہے. آخرکار دروازہ کھول کر دیکھا تو واقعی ایک چوہا تھا کہ اس غلے کو کھا جایا کرتا تھا. بس انسان کو اپنے اعمال پر ہی راضی نہ ہونا چاہیے.